السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ ڈاکٹر زبیر احمد آپ کے درمیان موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید شہداء کو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رزق بھی پا رہے ہیں. یہ شہید کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا؟ شہادت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ شہید کہتے کسے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جب بھی مہینہ آتا ہے یا اور دیگر ہمارے جو بھی اسلامی تہوار ہوتے ہیں تو اس میں جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ امن و امان کے مسائل کچھ بڑھ جاتے ہیں. ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم اسی عنوان سے ڈسکشن کریں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے محرم الحرام اور ہمارا کردار. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کچھ طلبہ اور اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم استفادہ کریں گے، ان کے سوالات ٹیک اپ کریں گے جاوید صاحب کے سامنے. جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید شہید کو خراج تحسین پیش کرتا ہے ان الفاظ میں کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ شہید میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟
یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم دو ہی رویے اختیار کر سکتے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھیں، اس عارضی دنیا کو جس کو مذہب عارضی دنیا کہتا ہے مستقل قرار دے لیں، اور اس میں اس اصول پر زندگی بسر کریں کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا مل گئی ہے، اس سے استفادہ کیجئے، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کا تصور ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ مان کر زندگی بسر کریں کہ آپ کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جینا ہے. تو اعلیٰ اخلاق میں جو سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے باطن کی تطہیر کی، اس کو پاکیزہ بنایا، اس کو پیوریفائی کیا، بلکہ اگر کسی اعلیٰ چیز کے لیے، کسی اعلیٰ قدر کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی غیر معمولی نصب و نین کے لیے آپ کو اپنی زندگی بھی قربان کرنی پڑی تو آپ اس کے لیے تیار ہو گئے. یہ ایک بڑی فطری چیز ہے. چنانچہ دیکھیے کہ جو لوگ اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے جذبات غیر معمولی ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جان جیسی قیمتی چیز کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو نظر کر دینا، کوئی مال خرچ کرتا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو اس کو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو بڑی غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے. اور اگر آپ خدا کے حوالے سے دیکھیں، مذہب کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے تحت اپنی جان بھی قربان کر دی، یعنی اپنے آپ کو نظر کر دیا، خدا کے حضور میں جو کچھ اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی وہ پیش کر دی. تو اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا غیر معمولی اقدام ہے، یہ ایسی قربانی ہے کہ اس کا صلہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی ان کے لیے رزق اور عنایات کا اہتمام کر دے اور ان کو ایک نوعیت کی زندگی بھی عطا کر دے. یہی بات قرآن مجید نے کہی.
اچھا جاوید صاحب، یہ شہید کا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، لیکن شہید کا ویسے مطلب تو گواہی دینے والا ہوتا ہے، تو یہ کن معنوں میں انہوں نے گواہی دی ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے؟
یعنی گویا اپنی جان دے کر اس صداقت کی گواہی دی. آدمی کسی سچائی کے لیے جان دیتا ہے، کسی قدر کے لیے، کسی ویلیو کے لیے جان دیتا ہے، تو یہ گویا ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ اس نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قدر ہے، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے، اپنی جان قربان کر دی. تو یہ گواہی ہے جس کو عربی زبان میں شہادت کہتے ہیں، اور اسی سے یہ لفظ شہید بن گیا.
امت وسط کا لفظ کیا مسلمانوں کے لیے عرف عام میں استعمال ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ہی شہید کہا گیا امت وسط کے تناظر میں، یا صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا ہے؟
دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دو شاخیں ہیں، ایک بنی اسحاق جو فلسطین میں آباد کیے گئے، دوسرے بنی اسماعیل جو عرب میں آباد کیے گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو قرآن مجید نے کہا کہ آپ ان پر دین کی گواہی دیں، یہ اور گواہی ہے. یعنی اس میں کیا ہوگا کہ دین کی سچائی لوگوں پر واضح کر دی جائے، اس کی حجت لوگوں پر قائم کر دی جائے، دین کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں، یہ شہادت اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں پر دی, بنی اسماعیل پر, سیدنا ابراہیم کی اولاد پر, وہی آپ کی قوم کے لوگ تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ذمہ داری دی کہ رسول نے تم پر جس چیز کی گواہی دیا باقی دنیا پر تم اس دین کی گواہی دو, اور اس کے اولین مسلاق ظاہر ہے کہ صحابہ کرامی تھے.
اچھا جاوید صاحب, یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک خاص واقعے کی طرف ہماری یاد جاتی ہے. کیا محرم الحرام, جیسے ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے, تو محرم الحرام کی اس کربلا کے علاوہ بھی کوئی اہمیت تاریخ میں ہمیں ملتی ہے؟
یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے, قرآن مجید میں اس میں بیان کیا ہے کہ حج کے لیے 3 مہینے حرام قرار دیے گئے, اور عمرے کے لیے 1 مہینہ حرام قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت دے دی ہے کہ ان میں جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا. 3 مہینے ذیقعدہ کا ہے, ذی الحج کا ہے اور محرم کا ہے, تو یہ مہینہ چونکہ حج کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس کے لیے نام بھی یہی قرار دے دیا گیا. اس کی اہمیت اصلا یہی تھی, اور اسی لحاظ سے عربی میں اس کو محرم کہا جاتا تھا, یعنی جس کو حرمت دی گئی ہے, جس کو عزت دی گئی ہے, جس میں جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اس سے پہلے تو یہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہی تھا, اور بعد میں یہ جانتے ہیں ہم کہ اس سے ہجری سال کی ابتدا بھی ہونے لگ گئی, تو اس لحاظ سے بھی یہ گویا اسلامی کیلنڈر کا یا قمری کیلنڈر اور قمری تقویم کا پہلا مہینہ بن گیا. یہود کے ہاں مہینے کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں تھی, بلکہ ان کو جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے فرعون کی غلامی سے نجات ملی, یعنی وہ دریا پار کر کے نکلے اور فرعون غرقاب ہو گیا, تو وہ اس کی یاد میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی زیادہ اس کی خوشیاں ہم 2 روزے رکھا کریں گے.
یہ مختلف روایات میں کہا جاتا ہے کہ دنیا جو بنائی گئی یہ عاشور کے دن بنائی گئی, قیامت بھی عاشور کے دن ہوگی, اور اسی طرح کی اور باتیں کہی جاتی ہیں, یہ بھی درست ہے؟
کسی روایت کے بارے میں ہمارے ہاں محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ کیا قابل اعتماد روایتیں ہیں. تو اس نوعیت کی روایتیں جو ہیں یہ کوئی حدیث کے معیارات پر پوری نہیں اترتی, لہٰذا ان روایات کے ذکر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. جو مسلمہ چیزیں ہیں, جو قرآن نے بیان کر دی ہیں, جو علم و عقل کی روح سے مسلمہ ہیں, بس انہی کا ذکر کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو اور بڑی متضاد اور متناقض باتیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ لوگ بیان کرتے رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی لوگ بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں, یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, ایسی کوئی چیز نہیں.
اچھا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ایکچولی لیسن کیا ملتا ہے؟ جو انہوں نے جس طرح سے سٹرگل کی اس سے کیا لیسن ملتا ہے ہمیں؟
ایک بڑی بنیادی بات معلوم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا کوئی نقطہ نظر ہو سکتا ہے, اس نقطہ نظر کے معاملے میں وہ کہاں تک جدوجہد کر سکتا ہے. ہم بھی بہت سی آراء رکھتے ہیں, بہت سے نقطہ نظر رکھتے ہیں, اس میں ہم جدوجہد کا ایک نقشہ بناتے ہیں. تو اس جدوجہد میں وہ مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب آدمی کو اپنی جان دینی پڑ جاتی ہے, اپنا مال قربان کرنا پڑ جاتا ہے. تو جو لوگ بھی اس دنیا میں کوئی غیر معمولی کام کرتے ہیں وہ بہت سی قربانیوں سے گزرتے ہیں, اور اسی کی ظاہرہ پھر وہ علامت بھی بن جاتے ہیں. کسی جد و جہد میں جب کوئی شخص پامردی دکھاتا ہے, استقامت دکھاتا ہے, عظیمت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے, تو اس کو خراج تحسین ہی پیش کیا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ان میں ظاہر ایک بڑا واقعہ یہ تھا اور غیر معمولی واقعہ تھا, تو اس میں اگر ایک شخص نے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے یا اپنے نصب العین کو سامنے رکھ کے پامردی, استامت اور عظیمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا, تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے لیے تحسین کے جذبات ہوں گے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ کوئسچنز آڈینس سے لیتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی کوئی سوال ہے یہاں پر؟
سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات میں جو ہے علماء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر وہ مرنے مرانے والی کنڈیشنز پہ بھی آ جاتے ہیں. سم ٹائمز کافی ایسے دیکھے بھی گئے ہیں پاکستان میں, آل اوور دا ورلڈ کافی یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں. تو آیا جو اس چیز میں اختلاف ہے وہ قابل مذمت ہے یا نہیں؟
دیکھیے, اختلاف کبھی بھی قابل مذمت نہیں ہوتا. اختلاف ہی سے ترقی کی رائے کھلتی ہیں, اختلاف ہی سے نئے نئے نظریات سامنے آتے ہیں. اصل میں ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی کہ ہم اختلاف کو گوارا کریں. اختلاف اگر نہیں ہوگا, آپ خود سوچئے کہ ارسطو نے جو سائنس کا محل تعمیر کیا تھا 1000 سال تک دنیا اسی محل کی پرستش کرتی رہی, اس کے بعد نیوٹن نے اس کو توڑ دیا, بہت سے اور بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے وہ تمام تصورات باطل قرار دے دیے. اگر ان کے اس اختلاف کو گوارا نہ کیا جاتا تو آج جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں کیا اس دنیا میں رہ رہے ہوتے؟ علم کے معاملے میں اختلاف اصل میں علم کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اختلاف کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اختلاف کرنے والا غلط بات کہہ رہا ہے یا صحیح بات کہہ رہا ہے، یہ دنیا صراف ہے، یہ خود پرکھ کے بتا دے گی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ آپ انتظار کیجئے، تاریخ اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اس لیے اختلافات کے بارے میں ہمیں یہ فضا پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات کہیں گے، دلیل کے ساتھ کہیں گے، دوسرے کی بات سنیں گے، اور پھر محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہم نہ کسی پہ تان و تشنیع کریں گے، نہ اختلاف کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دیں گے، نہ لوگوں کی تکفیر اور تذلیل کریں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو بات کہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات کو میں صحیح نہیں سمجھتا، میرے یہ دلائل ہیں، اور آپ کی بات جو کچھ بھی ہے اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے، میں آپ کی بات پر غور کروں گا۔ یہ صحیح رویہ ہے، خواہ معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا ہو، مذہب کا ہو، تہذیب کا ہو۔ اختلافات کے بغیر اگر آپ کوئی معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں تو اصل میں آپ انسانوں کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ باٹا کے جوتے ہیں جو ایک ہی صورت میں نمودار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تنوع رکھا ہے، وہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، نئی دنیائیں وجود میں لاتے ہیں، اسی سے اصل میں سائنس کی ترقی ہوتی ہے، اسی سے معیشت معاشرت کے نئے نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں۔ یہ انسانیت کا سفر ہے، اس میں اختلاف پر کبھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ جو معاشرہ اختلاف پر پابندی لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی ترقی کی راہ مسدود کرتا ہے۔
بیسیکلی جو پریویس اسٹڈیز ہیں ان کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی اختلاف کیا جاتا ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ بیسیکلی جو علماء کا اختلاف ہوتا ہے وہ دین کی کسی نہ کسی بات پہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کر رہے، ایسے کر رہے ہیں، اور اس میں پھر بعض اوقات کفر کے بھی فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اب جو آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ ایک ایولیوشنری سٹیج کی طرف جاتے ہیں، اس میں مطلب بیٹرمنٹ آتی ہے، لیکن دین تو آلریڈی مکمل ہے، اس میں پھر کون سی ایولیوشنری سٹیج آئے گی؟
دیکھیے سائنس کے معاملے میں یہی ہوا تھا، آپ سائنس کی تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو آگ میں جلا ڈالا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو زبردستی اپنے نقطۂ نظر سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا۔ بڑے سائنسدانوں کے ساتھ یہ معاملات ابتدا میں ہوئے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہ مسئلہ کوئی آسانی سے لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ مذہب کے معاملے میں ایک ہے مذہب، وہ تو ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اس میں کوئی اختلاف کا کیا سوال، مذہب کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید وہ تو ایک متفق علیہ چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی طرح موجود ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنت کے معاملے میں کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کسی موقع پر فرمائیں اور لوگوں نے ان کو بیان کیا، جن کو عام طور پر حدیث کہا جاتا ہے، ان کی انٹرپٹیشن میں یا ان کو قبول کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف اصل میں انسانوں سے کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ انسانوں کے مابین جو اختلاف ہے اس کو انسانی معاملے کی طرح دیکھنا چاہیے اور اسی جذبے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔
جی اور کوئی کوئسچن یہاں پر ہے؟ جی،
محرم میں منتیں مانگی جاتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟
یعنی آپ کی مراد ہے جسے ہم نظر مان لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں دو نفل پڑھوں گا یا میں یہ انفاق کروں گا۔ کیونکہ یہ در حقیقت آپ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے تو اس کو پھر لازماً پورا کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات بچے ہیں ان کو دلچسپی ہوتی ہے کسی کرکٹ میچ سے، وہ کہتے ہیں ہم 100 نفلیں پڑھیں گے اگر ہماری ٹیم جیت گئی، اور اس کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، ٹیم تو جیت گئی۔ تو اس وجہ سے نظر ماننے کے بارے میں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہوتا اس کو پورا کرنا، بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، بڑا رحیم اور شفیق ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم یہ ضرور کریں گے، آپ کی کوئی بات پوری ہو جائے اس کے بعد شکرانے کے طور پر نفل پڑھیے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، کوئی روزہ رکھ لیجئے، لیکن پہلے سے اس کی منت مان لینا یا اس کی نظر مان لینا یہ ایک مشکل بات ہے، تو اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا، ہو جائے تو پھر پورا کرنا چاہیے۔
جاوید صاحب، ان کے سوال میں ذرا ایک وضاحت بھی کر دیجیے گا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ محرم میں نظر ماننا، تو آپ نظر ماننے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، محرم کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں؟
دیکھیے اس کا کوئی مہینہ تو نہیں ہوتا نا، آپ کو جو بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آپ کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، وہ آپ محرم میں مان لیں، ذوالحج میں مان لیں، جب بھی مانیں اللہ ہی کی نظر مانیں گے نا۔ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر اس طرح کی پابندی لگانے سے اجتناب کریں، لیکن لگا لیں تو پھر چونکہ اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے اس کو پورا کریں۔
اچھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کو پورا کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ایسا ہے کہ ایک شخص نے نظر مان لی کہ میں جو ہے وہ روزے سے بھی رہوں گا اور دھوپ میں کھڑا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ پورا کر لو لیکن تم چھاؤں میں آ جاؤ. اس کو ذرا واضح کر
یعنی یہ تعلیم دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اوپر ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے جو نقصان کا باعث بن جائے. ایک آدمی اگر دھوپ میں کھڑا رہے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. یا اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نظر مان لی کہ میں ننگے پاؤں حج کے لیے جاؤں گا, اس کو بھی یہی تلقین کی گئی. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے نظر ماننی ہے تو معقول رہیے. دیکھیے ہمارے دین کی یہ بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان جیسا کہ ہے اس کو قبول کر کے اس سے بات کرتا ہے. یعنی جس طرح کہ صوفیانہ مذاہب میں انسان کو انسانیت سے ماورا ہستی سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر اس سے وہی توقعات اور تقاضے بھی کیے جاتے ہیں, یا کچھ غیر معمولی لوگوں کو سامنے رکھ کر اس کو وہی آئیڈیل وہی نسب العین دیا جاتا ہے. ہمارے دین کا یہ اصول نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان جیسا ہے, جیسا اس کو خدا نے بنایا ہے, جو اس کی فطرت بنائی ہے, جو اس میں کمزوریاں رکھی ہیں, ان سب کا لحاظ کر کے اللہ اور اللہ کا رسول کوئی حکم دے.
ٹھیک ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کوئی اور کوئسچن ہے جی؟ جی آپ.
السلام علیکم. آپ نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلسفہ شہادت کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے ایک موقف کو حق جانا اور اس میں انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. کائنڈلی یہ وضاحت فرما دیں کہ وہ موقف کیا ہے.
ایک شخص کے اندر اگر ایک موقف پر استقامت ہے, عزیمت کے ساتھ وہ اس موقف کو اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے جان دے دیتا ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو حکومت قائم ہوئی ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ان کے نزدیک یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے اس حکومت کو الٹ دینا چاہیے. یا انسان اپنی غیرت کے لیے, آپ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنے مال کی حفاظت میں جان دینی پڑ جائے تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا. اب مال تو ایک دنیوی چیز ہے لیکن مال کو بھی یہ اہمیت دی گئی ہے. تو آپ کا موقف کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کو حق ہے کہ اس سے آپ اتفاق کریں, اس سے آپ اختلاف کریں, لیکن میرے نزدیک کسی کی پامردی, استقامت, عظیمت یا اس موقف سے اس کی وابستگی, اس کو ہمیں اس بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. اس پر دیکھنا چاہیے کہ اس کا موقف کیا ہے اور اس موقف کے لیے اس نے کس استقامت کے ساتھ, کس جرأت کے ساتھ جدوجہد کی ہے. اور اسی بنیاد پر آپ دنیا میں بہت سے لوگوں کی تحسین کرتے ہیں. بہت سے غیر مسلم ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے موقف کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے, تو آپ کے دل میں ان کے لیے تحسین کے جذبات ہوتے ہیں. موقف جو بھی ہے اس کے لیے ایک شخص نے کیا رویہ اختیار کیا, کتنی استقامت دکھائی, کتنی پامردی دکھائی, یہاں تک کہ اپنی جان دے دی, تو آپ کو اس کی تحسین کرنی چاہیے ہر حال.
جی واضح ہو گیا آپ کو سوال.
اس کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ دین کی نظر میں, ہم دین میں اس کی کیا اہمیت ہے.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ دینی پس منظر میں دیکھنے سے کیا مراد ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مثلا غریبوں کی موافقت میں کوئی کام کرنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں مجھے ایک اچھی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے, تو یہ سارے اچھے مقاصد ہیں. اور کسی بھی اچھے مقصد کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں تو اس کو مذہب میں بھی خراج تحسین پیش کیا جائے گا, اس کو دنیا میں بھی خراج تحسین پیش کیا جائے گا. ابھی دیکھیے نا ہمارے ہاں عرب میں بہت بڑے پیمانے پر حکومتوں کے خلاف لوگوں نے جدوجہد کی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جدوجہد کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا یا طریقہ وہ ہونا چاہیے تھا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو فلاں اقدام کرنا چاہیے تھا, فلاں نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ آپ کا تدبیر میں اختلاف ہے. لیکن جو لوگ میدان میں نکلے, انہوں نے جھنڈے اٹھائے, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اپنا مال دیا, اس کی ہر حال میں تحسین کرنی چاہیے.
ایک روایت بیان کی جاتی ہے, اس میں طاقت سے خالی اپنا رویہ, اپنا موقف بیان کرنے کی بات نہیں کی جاتی, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے ظلم کو روک دیں, اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے, اور پھر اس کی بھی نہیں رکھتے تو دل میں برا جانے. اس روایت کو آپ اس کی کیسے وضاحت کریں؟
نہیں, اس روایت کا تعلق آپ کے دائرہ اختیار سے ہے. دیکھیے اس دنیا کے اندر ہم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے. بحثیت ایک باپ کے میرا ایک دائرہ اختیار ہے, میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو اس میں میرا ایک دائرہ اختیار ہے. ایک حکومت قائم ہو گئی ہے, اس میں ظاہر ہے کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, اس کا ایک دائرہ اختیار ہے. تو اپنے دائرہ اختیار میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی, بڑی اعلیٰ تعلیم ہے. وہ یہ کہ چونکہ اب آپ کو اختیار حاصل ہو گیا ہے تو ایمان کا اولین تقاضا یہی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں آپ اس چیز کو روک دیں. اس لیے کہ آپ کو اختیار ہے تو قوت سے روک دیں, یہی ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے. اگر آپ اس معاملے میں اختیار ہونے کے باوجود کمزوری دکھائیں گے تو آپ ایمان کے دوسرے اور تیسرے درجے تک گر جائیں گے. تو اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے ہمسائے کے گھر میں یہ کام کرنا چاہیے جا کے. یعنی میں اپنے گھر میں جہاں اختیار رکھتا ہوں وہاں پر منکر, منکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ برائی جس کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی, جس میں میرے اور آپ کے درمیان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتفاق ہے جس کو انسان کی فطرت ہمیشہ برائی کہتی ہے، اس برائی کو اپنے دائرہ اختیار میں ہمیں قوت ہی سے روکنا چاہیے، لیکن دائرہ اختیار میں، آپ دائرہ اختیار میں روکیں گے تو اس سے صلاح پیدا ہوگی، آپ دائرہ اختیار سے باہر یہ اقدام کریں گے تو فساد پیدا ہوگا۔
گویا دائرہ اختیار صرف طے کرنا ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس اگر قوت ہے تو میں روک دوں، دائرہ اختیار
سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کیا آپ کا دائرہ اختیار ہے جس میں یہ برائی ہو رہی ہے۔ آپ ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے، آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے، آپ مملکت کے سربراہ ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے۔ یعنی اگر مملکت کا سربراہ کسی برائی کے بارے میں واز کہہ رہا ہو تو اس سے کہا جائے گا نا کہ آپ کے پاس تو اختیار موجود ہے، آپ اس کا کلا کما کریں۔ تو یہی بات ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کو لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کے نتیجے میں فساد کا منبع بن گئی یہ چیز۔
جی اور کوئسچن؟ جی،
محرم میں جو محافل اور مجالس ہوتی ہیں، ہر فرقہ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین جس حق پہ تھے اس کے پیروکار ہم لوگ ہیں اور باقی جو ہیں وہ کافر ہیں یا کوئی بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے، تو کیا ایسا کوئی ٹیسٹ ہے کہ ہر بندہ خود اس کے تھرو یہ اندازہ لگا لے کہ باقیوں کو ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے یا باقی بھی مسلمان ہیں؟ کیا ایسا دین میں کوئی ٹیسٹ ہے کہ عام آدمی اندازہ لگا لے کہ جو لوگ کلمہ گو ہیں جتنے بھی وہ ہم لوگ ایک ہی مشن پہ ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟
تو لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ وہ کافر ہے، یہ تو اپنے حدود سے تجاوز ہے، اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑ جائے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلبے کیا ہے کہ ایسی بات کہو گے تو اگر وہ بات اس میں نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہ تم پر آ پڑے گی۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کریں، کیا اس کی ہدایت کی گئی ہے، کیا اس کا حق دیا گیا ہے؟ یہ حق ہم کو حاصل نہیں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو اپنے اختلاف کو دلائل کے ساتھ بیان کریں، ہم اس سے زیادہ ایک لفظ بھی استعمال نہ کریں کہ میں آپ کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں اور اس کے دلائل یہ، اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہوں اس کے دلائل یہ۔ دلائل کا تبادلہ کرنا، شائستگی سے بات کرنا، دوسرے کا احترام کرنا، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ اختلاف بیان کرنا، اس کی ہدایت ہم کو کی گئی ہے۔ لوگوں کو کافر کہنا، لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، اس کا سرے سے نہ مجھے حق ہے، نہ آپ کو حق ہے، نہ کسی عالم کو حق ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صحیح بات کو دلائل کے ساتھ دوسروں پر واضح کر دیں اور ان کو توجہ دلائیں کہ وہ اس بات کو اختیار کریں، اس سے آگے کوئی حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔
جاوید صاحب، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجئے گا، یہ آپ نے فرمایا کہ کافر قرار دینے کا حق نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن اسلام کے جو بنیادی نصوص ہیں، مثال کے طور پہ حج ہو گیا، نماز ہے، روزہ ہے، اس کا انکار بھی کرتا ہے اور خود سے کرتا ہے انکار، تو اس میں جو یہ علامات پائی جاتی ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ہم اسے کافر قرار نہیں دے سکتے؟
ہم اس کی غلطی اس پر واضح کریں گے، ہمیں فتویٰ دینے کا حق کس نے کیا ہے؟ ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کی بات غلط ہے، اسے بتائیں گے اس کے دلائل یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے، تبادلہ دلائل کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی استدلال کی غلطی ہے جو اس کو لگ گئی ہے، اس کو واضح کریں گے۔ ہماری ذمہ داری دعوت دینا، پیغام پہنچانا، دوسرے پر بات واضح کرنا ہے، ہمیں داروغہ نہیں بنایا گیا کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ آرا دیں۔ اس بات کو بالکل واضح کر دینا چاہیے ہر شخص پر کہ یہ حق خدا نے، خدا کے رسول نے کسی شخص کو نہیں دیا، ہماری ذمہ داری صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ صحیح بات کو صحیح دلائل کے ساتھ واضح کر دیں۔
ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی اس طرف سے کوئی کوشچن ہے؟
سر میں نے سید کلبے حضرت زیدی، اور سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جہاں پہ محرم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ قصاص امام حسین، اس کا بھی بہت اہم رول ہے، تو میں میرا کوشچن جو ہے امیر مختار کے بارے میں، مختار سقفی جو ہے، سوری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس بندے نے قصاص کیا امام حسین کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو سر آپ کی نظر میں حضرت امیر مختار کون تھے اور آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے؟
یہ وہ تاریخی شخصیت ہے، انہوں نے کچھ اقدامات کیے، ان اقدامات سے کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، کچھ اتفاق رکھتے ہیں، تاریخی معاملات کو تاریخی معاملات ہی رہنے دینا چاہیے، ان کو مذہب بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے معاملات ہیں میں تو ان پر رائے دینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں لوگوں کے مختلف نقطۂ نظر ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہمارے ہاں منتقل ہوتی ہے وہ تاریخ کوئی الہام نہیں ہوتی، لوگوں نے جیسے چیزوں کو دیکھا، سنا، سمجھا، ان کا نقطہ نظر بھی اس پر غالب آ جاتا ہے۔ افراد کے بارے میں آج کے زمانے میں رائے قائم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری پاکستان کی تاریخ 60-70 سال کی تاریخ ہے، اس میں بے شمار کردار ہیں، آپ ان پہ گفتگو کریں۔ سقوط مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا، اس کے کرداروں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, مجیب الرحمان ہیں, یحییٰ خان ہیں, ان کے بارے میں آپ گفتگو کریں, آپ کو مختلف آراء مل جائیں گی. آپ 14 صدی پہلے ایک واقعے کے بارے میں رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا احساس یہ ہے کہ ان میں ہم کو تاریخ کا طالب علم بننا چاہیے. تاریخ کا طالب علم اپنی رائے بیان کرتا ہے, اس کے شواہد پیش کرتا ہے, اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اس کو مذہبی جنگ و جدال کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے.
جی, اور کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم سر. ارے سر, اکثر لوگ یہ حدیث ایک ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا, تو اس کی بیس پہ وہ کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے جس کی نماز رہ جائے. تو یہاں کفر کا مطلب کچھ اور ہے یا واقعی میں کہ وہ کافر ہو گیا؟
نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, ایک آدمی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اصل میں استکبار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, یہ کہا ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا کرو, اس کے لیے آواز دی جاتی ہے حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح. تو حدیث بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ گویا خدا کا انکار کرنے کے مترادف ہے. لیکن کسی شخص کو کافر قرار دینا, اس کا حق یہ آپ کو نہیں دیتی. ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ گویا انکار کر رہا ہے, اس کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ اگر خدا کو مانتا ہے تو اگر کسی آدمی کی ماں نے اس کو بلایا ہو کہ 10 منٹ میرے پاس آ جاؤ, وہ اگر نہ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہی بات اس شخص کو بھی بتانی چاہیے کہ تمہارا پروردگار, زمین و آسمان کا خالق, وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ کے لیے میری بارگاہ میں آ جاؤ. اس کی اہمیت واضح کیجیے. اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بڑی سے بڑی چیز کو بھی خراب کر دیتے ہیں اس طریقے سے. تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی بنیاد پر آپ کسی شخص کو کافر قرار دے دیں, اس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا مجھ کو حق نہیں دیا گیا.
اچھا جاوید صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ محرم الحرام ہو یا 12 ربیع الاول کا ایونٹ ہو, یہ دراصل ہمارے کچھ اسلامی واقعات ہیں, ان کا ہم تہوار ایک طرح سے مناتے ہیں, اور کبھی خوشی مناتے ہیں, کبھی سوگ کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے, یہ ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے ہی اسلامی جو واقعات ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں فوج بھی طلب کرنی پڑ جاتی ہے, ہمیں جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کو بھی طلب کرنا پڑتا ہے, گلیوں کو بند کرنا پڑتا ہے. کیا ہمارے علماء نے ہماری تربیت کے اندر کوئی کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی واضح نہیں کر سکے ہم, ایسا کیوں ہوا؟
یقیناً ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیے, ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ہمیں صرف اختلاف کرنے کا حق ہے, اس سے آگے بڑھ کر کسی شخص کے خلاف اقدام کرنا, اس کو مارنا, اس کے مذہب کا فیصلہ کرنا, اس کے ایمان کا فیصلہ کرنا, اس کا ہم کو حق نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے ہمیں, ہم اپنی آنکھوں سے بدکاری ہوتی دیکھ لیں تو وہ کہتا ہے جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے تم زبان پر بھی اس کا ذکر نہیں لا سکتے. ایک غلط کام ہے, اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی بدکاری دین میں ممنوع ہے, اللہ تعالیٰ نے جو 3 بڑے گناہ بیان کیے ہیں ان میں شامل ہے. لیکن آپ کسی شخص کو زانی کہیں, کسی شخص کو بدکار کہیں, اس کا آپ کو حق نہیں دیا گیا. اس کے لیے عدالتی کاروائی ہوگی, گواہیاں ہوں گی, 10 چیزیں ہوں گی. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ آپ کو یہ تربیت پانی چاہیے کہ آپ کا کام اپنی بات بیان کرنا ہے. اگر ہم شائستگی سے اپنی بات بیان کریں تو ایک مجلس میں جا کے بیان کر دیں, مسجد میں جا کے بیان کر دیں, وہاں آپ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھ دیں, اس کے دلائل بیان کر دیں اور خوشگوار ماحول میں اٹھ کر چلے آئیں. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس زمین پر خدا کہتا ہے, کائنات کا پروردگار اپنے پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو میں اگر ایک ہی رائے پر لانا چاہتا تو میں لے آتا.
صحیح.
آپ کا کام لوگوں تک بات پہنچانا ہے, اس کے آگے آپ کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, آپ کو حق ہی نہیں دیا گیا اس کا. جب آپ لوگوں کی یہ تربیت کر دیں گے تو وہ لوگوں کا یہ حق تسلیم کریں گے کہ اگر کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, وہ جس چیز کو اپنے نزدیک دین سمجھتا ہے اس پر عمل کرے. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو روکیں؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ جس چیز سے اختلاف رکھتے ہیں اچھے علمی طریقے سے, شائستہ طریقے سے, تہذیب کے ساتھ اپنی بات بیان کریں.
ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جی, آپ کا کوئی کوشچن تھا؟
السلام علیکم سر. سر, میرا کوشچن ہے کہ محرم الحرام میں چھوٹی بڑی جو ہے ریلیز, جلوس جنہیں کہتے ہیں, وہ نکلتے ہیں, تو اکثر ان کے لیے کافی زیادہ سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر حملے وغیرہ ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا جگہ ہے اویلیبل کہ ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ یہ ایک اسپیسیفک پلیس ہے, اس میں ان لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے, اور جو بھی ان کی تقریبات ہیں؟
آپ کا سوال واضح ہے بالکل.
ہمیں اس اصول کی پاسداری کرنی چاہیے کہ ہر طبقہ فکر کو, ہر نقطہ نظر کے لوگوں کو اپنے طریقے کے مطابق, پرامن طریقے سے اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق ہے, اس پر عمل کرنے کا حق ہے. یعنی اگر آج آپ مثال کے طور پر ایک نقطہ نظر کے لوگوں کے اوپر پابندی لگائیں گے تو کل کسی دوسرے نقطہ نظر پر بھی آپ کو لگانی پڑے گی. اب اس میں بحث شروع ہو جائے گی کہ وہاں لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. تو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کے خلاف متشددانہ رویے اختیار نہ کریں. ایک ریلی نکل رہی ہے, ہمارے بچپن میں بھی نکلا کرتی تھی محرم الحرام میں, ہمارے یہاں بہت سے لوگ ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے, جس کو سبیل کہتے ہیں وہ لگا دیتے تھے. یعنی آپ دوسروں کا احترام کرنا سیکھیں, دوسروں کے نقطہ نظر کا احترام, ان کے عمل کا احترام. وہ اگر اپنے طریقے پر ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں اس کا احترام, کیونکہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں اختلافات رہیں گے, اس میں نقطہ نظر مختلف ہوں گے, اس میں ان کی بنیاد پر گروہ بھی موجود رہیں گے. ان کا خاتمہ کرنے کا اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. تو میرے نزدیک سارا رخ اس جانب ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں, اور اس طرح کے تمام معاملات اتنے پرامن ہونے چاہیے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ ہر ایک دوسرے کا احترام کر کے, عزت کر کے, اس کے لیے خود مواقع پیدا کر رہا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی تقریب منعقد کرنا چاہتا ہے, کر لے. ایک اچھے معاشرے کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج آپ مکان میں بند کریں گے, کل لوگ دیوار پلان کے یہی کام کرنا شروع کر دیں گے. آج آپ ایک جگہ متعین کریں گے, اس جگہ کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کر لیں گے. تو سارا رخ اس جانب ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کی تربیت کریں. یہ کام علماء کو بھی کرنا ہے, دانشوروں کو بھی کرنا ہے, اور یہ کام ہماری ریاست کو بھی کرنا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ وہ اپنی بات شائستگی کے ساتھ پہنچا دیں.
جاوید صاحب, آپ نے ابھی جو بات کی اس میں دو کنفیوژن ہیں چھوٹی سی. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ اختلافات کو ختم ہونا چاہیے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اور آپ اگر کسی بات میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں بھی نہیں. میں کہیں یہ مجھے ڈر نہ ہو کہ میں اعلان جنگ تو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے, تو مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانی بھی نہیں چاہیے. اور دوسرا, علماء اور دانشور مختلف مواقعوں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے, کیا یہ ممکن ہی نہیں ہے؟
جس پروردگار نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس نے اپنی کتاب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کو اختلاف کرنا ہے, آپ کو حق کہنا ہے, صحیح بات دوسرے کو بتانی ہے, لیکن آپ کو تشدد کا حق نہیں ہے, زبردستی کا حق نہیں ہے. وہ اپنے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے تو میں نے لوگوں پر دین کے معاملے میں جبر نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں کائنات کا خالق ہوں, میں چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی بنا دیتا. آپ سوچئے اس وقت دنیا میں 6-7 ارب کے قریب انسان ہیں, ان میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.25 ارب, 1.5 ارب. باقی پوری دنیا کا آپ خاتمہ کر دیں گے. اس میں مسیحی بھی ہیں, اس میں بدھ بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں. کروڑوں کی تعداد میں ہندو آپ کے ہمسائے میں رہ رہے ہیں, وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو ختم کر دیں گے. آپ کو جو حق دیا گیا ہے وہ اختلاف کرنے, رائے دینے, نقطہ نظر بیان کرنے, لوگوں کو نصیحت کرنے, ان کی تعلیم دینے کا حق ہے. اپنے اس حق تک رہیے تو یہ خدا کے حکم کی پیروی ہے, اس سے تجاوز کریں گے تو یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو صحیح بات جو ہے اس تک رہنا چاہیے, آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں.
جاوید صاحب, ایک کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہوں گا کہ محرم الحرام کربلا کے واقعے سے جو کچھ ہمیں لیسن ملتا ہے آج کے معاشرے میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, مختصراً اگر آپ بتا دیں اس کو.
اگر آپ جس طرح کے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کو اسی طرح قبول کر لیں, تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کا سبق ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے, اور اس جدوجہد میں اگر مظلومانہ طور پر اس کو اپنی جان بھی دینی پڑے. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ جان مظلومانہ طور پر دی گئی ہے, اس میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا, اس میں ایسے شرائط پیش کر دیے گئے کہ ہر معقول آدمی کو انہیں ماننا چاہیے تھا, اس کے باوجود ایک ظالم کیا گیا. تو مظلومانہ جدوجہد, یہ اس کا میسج ہے. مظلومانہ جدوجہد کیا ہے؟ لوگ آپ کو مارنا چاہیں تو ماریں, آپ کو بہرحال قابیل نہیں بننا, آپ کو حابیل ہی بننا ہے. آپ اپنی بات کہیں, اپنے موقف پر قائم رہیں. اگر کوئی ظلم کر کے آپ کی جان لے لیتا ہے تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا, آپ کو اپنی طرف سے کوئی ظالمانہ اقدام نہیں کرنا. تو مظلومانہ جدوجہد, یہ ایک لفظ میں اس واقعے کا پیغام ہے, اور میرے خیال میں اس میسج کو ہر شخص تک پہنچانا چاہیے. جو لوگ اقدار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, جو لوگ بڑے مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ان سب کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ان کو ظلم نہیں کرنا, تشدد نہیں کرنا, دوسروں پر ہتھیار نہیں اٹھانے. اگر کسی موقع کے اوپر جان بھی دینی پڑ جائے تب بھی ان کو انتقام کا رویہ اختیار نہیں کرنا. وہ اپنی جان دے کر اپنے موقف کی صداقت پر مہر ثبت کریں گے, لیکن اگر دوسرے کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو وہ ظلم کا ارتکاب کریں گے. مظلومانہ جدوجہد, یہی دعوت میں ہونی چاہیے, یہی سیاست میں ہونی چاہیے, یہی تمام معاملات میں ہونی چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسکرین پر جو SMS اور ای میل آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ اپنی تجاویز، اپنے مشورے اور اپنے سوالات بھی پٹ اپ کر سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں ہم متفرق سوالات پر بھی گفتگو کریں گے، اس میں آپ کی ای میل اور ایس ایم ایس کو بھی شامل کیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.